आपको एक बार फिर हम बताते चलें कि सिक्योरिटी की सिचुएशन अगर हम उस पर एक तायराना नज़र डालें तो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के शुमाली कबायली इलाके, वहाँ से लेकर आपको कराची, क्वेटा बशमूल पंजाब के बहुत सारे इलाकों के कोई भी आपको ऐसा एरिया नज़र नहीं आएगा जो दहशत गर्दी या अस्करियत पसंदी से जिसे कहा जा सके कि वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद है या उससे पाक हो चुका है। दहशत गर्द गाहे गाहे मुख्तलिफ शहरों में अपनी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं और आजकल के जो वाक़यात हमें सामने नज़र आए हैं उसमें ख़ासतौर पर यह लगता है कि वो जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं सिविलियंस हैं उनको वो हदफ बनाते हुए नज़र आते हैं। बताया गया है कि हमारा राबता बहाल हो गया है ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब से, मुमताज़ सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, मैंने जो सवाल किया था वो ये कि दहशतगर्दी में अगरचे कमी आई है लेकिन मिलिटेंट्स ये पैगाम भी बदस्तूर दे रहे हैं कि वो सॉफ्ट टारगेट्स के पीछे बड़ी आसानी से जा सकते हैं, क्या कहेंगे आप? जी ब्रिगेडियर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं लेकिन कोई फ़नी ख़राबी है, गालबन हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, मेरी आवाज़ उन तक शायद पहुंच रही हो। जी अब मैं, जी ब्रिगेडियर साहब अब मैं आपको सुन सकता हूँ।
हेलो
जी ब्रिगेडियर साहब, जी आपकी आवाज़ पहुंच रही है। मैंने जो आपसे सवाल किया था आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं?
सवाल सुन लिया।
जी जी
हाँ जी मैंने सवाल सुन लिया। ये बड़ा अफसोसनाक वाकया था जिसमें इस्माइली कम्युनिटी को जो है निशाना बनाया गया
जी,
और दहशतगर्द जो है वो इस वक्त भी फाल हैं और हम पाकिस्तान की जो फौज के जो ऑपरेशन हुए हैं उनको इस्पात तो किया गया है, उनसे जो जमीन जो उन्होंने काबू की थी उस पर तो कब्जा हो गया है लेकिन वो मुंतशिर हो गए हैं और वो पाकिस्तान के बंदोबस्ती इलाके में जो सेटल्ड एरियाज हैं उसमें वो फैल गए हैं, पिशावर में हैं, पिशावर के अतराफ में काफी तादाद में मौजूद हैं, वो वहां पर भी हमले कर रहे हैं और कराची को उन्होंने खासतौर पे निशाना बनाया हुआ है। तो और उन्होंने ये सॉफ्ट टारगेट चुना और इन लोगों को बेदर्दी से जो है वो कत्ल किया गया।
सही,
ये मेरे ख्याल में एक इसको मैं एक इंटरनल फेलियर तो बताऊंगा क्योंकि जो इस किस लेवल का ऑपरेशन होता है उसके सिग्नेचर्स आते हैं, उसका चैटर आता है कि ये इतने बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हो रहा है तो वो मेरे ख्याल में पिक नहीं किया गया और इस तरह उन्होंने हमला करके और वो ये वाकया हो गया है। लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल में एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस की जरूरत है।
सही,
ये करेंगे इस किस्म के वाकयात करेंगे, पाकिस्तान के जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें खासी कामयाबी आई है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वजूहात हैं जिनकी वजह से ये अभी तक इस किस्म के जो सॉफ्ट टारगेट हैं जो उनको ये निशाना बना सकते हैं और इस किस्म के वाकयात होते जाते हैं। पिशावर का वाकया अगर आप लेते हैं वो भी ऐसी नौयत का था, ये उससे ज्यादा खतरनाक वाकया है, उससे मैं बड़ा वाकया समझता हूँ पिशावर स्कूल के इंसिडेंट से।
ब्रिगेडियर साहब इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि माइनॉरिटीज हूँ या मेजोरिटी, इंसानी जान और मासूम लोगों की जान उसकी कीमत बराबर है और बहुत तकलीफ दे बात है, लेकिन चूंकि इसके अंदर एक ख़ास एक और एंगल भी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पिक्चर जाती है तो रियासत के लिए कितना ज़रूरी है, वो क्या इजाफी मेजर्स ले सकती है ख़ासतौर पे अपनी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि चर्चेज़ पे बड़े तवातुर के साथ इन दिनों में हमने देखा है कि अटैक्स हुए हैं माइनॉरिटीज़ पर और आज भी क्वेटा के अंदर अगरचे वो तो एक क्राइम का ज़ाती नौयत का मामला नज़र आता है, दो खवातीन उनके ऊपर तेजाब फेंका गया लेकिन सेंसिटिविटी आप जानते हैं ना कि इस हवाले से ज़्यादा है और फिर खवातीन का जब मामला आ जाता है तो उस पर भी तो पाकिस्तान को क्या कुछ करने की जरूरत है, इजाफी कुछ इवॉल्व किया जाए उनकी सिक्योरिटी के लिए?
इस वक्त फौज तो बिल्कुल इसमें उनका अजम है कि इस मामले को निपटा जाए और ये जो दहशतगर्दी है इसको खत्म किया जाए लेकिन कुछ मसाइल सियासी नौयत के ऐसे हैं कि जो वो सामने आ रहे हैं और अगर हम सिर्फ कराची पे अपनी तवज्जो मरकूज करें
जी
तो वहां पर जो सिविल क़यादत है वो एक तो नाअहल है, इनकॉम्पिटेंट है और दूसरा जो है वो उन्होंने जो कराची की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी पोलिटिसाइज हो चुकी है, वो इतनी करप्ट हो चुकी है کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار نظر نہیں آتے فوج.
لیکن بریگیڈیئر صاحب میں یہاں پہ صرف ان کا ایک موقف دے دوں, یہ سوال ہم نے سنے ہیں جب ان سے کیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی باقی صوبوں میں بھی یہی صورتحال ہے تو ہمارے ساتھ یہ ایک تخصیص کے ساتھ یہ مطالبہ کیوں کیا جائے کہ ہم ہی نہ لیں اور ہم ہی ریزائن کریں, تو یہ ایک جواب وہاں سے آتا ہے. ابھی انہوں نے واگا بارڈر پہ
ریزگنیشن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, یہ صرف سندھ حکومت تک محدود نہیں. میں تو ویسے آپ کراچی کی ایک سچویشن بتا رہا ہوں, یہی حال اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب میں ایک آپ کو ایک ریلیٹو کام تو نظر آتا ہے, لیکن پنجاب میں ان کے سلیپر سیل موجود ہیں, ان کے آئیڈیولوگز موجود ہیں, وہاں پر ان کی جو سیاسی سپورٹ ہے وہ موجود ہے, وہاں پر وہ ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو ایک بیڑوں کا چھتا سمجھتے ہیں کہ جی اگر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اور ان کو چھیڑنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے, تو وہ سیاسی عزم وہ نظر مجھے نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے پنجاب میں سے ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. یہی حال پنجاب میں بھی ہے, میں صرف سندھ کو تو ویسے میں نے ایک آپ کو ایک مثال کے طور پہ بتایا تھا, ہمیں پنجاب میں بھی اس قسم کے آپریشن جو ہیں جو ان کے سلیپر سیلز ہیں, جو ان کے آئیڈیولوگز ہیں, جو ان کی سیاسی سپورٹ ہے, جو کئی لوگ ان کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی وہ عزم پیدا کرنا پڑے گا, وہ ایک سیاسی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی. اور یہ جو معاملہ ہے اس کو ہم نے پورے ملک میں ایک ہی طرح سے ہم
exactly. میرا یہی سوال تھا کہ اگلا کہ ہماری پولیٹیکل
یہ بات کر رہا ہوں کہ کراچی میں ہے.
جی ہاں میرا سوال بھی یہی تھا کہ کس طرح کی پولیٹیکل کمٹمنٹ کی ضرورت ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اپیکس کمیٹیاں ہیں اس کی ایک تخصیص یہ ہے کہ فوجی اور سیاسی قیادت دونوں اس کا حصہ ہیں, تو کیا یہاں پہ صرف جو آپریشنل نوعیت کی جو پلانز ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں, یا جو باقاعدہ اسٹریٹجی ہے پلاننگ ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت بھی جو سامنے آئی تھی وہ بھی یہاں پہ چاک آؤٹ ہونی چاہیے ہے, جس کا تذکرہ آپ نے کیا خواہ وہ سلیپر سیلز ہوں یا کوئی ایکٹیولی آپریٹ کر رہا ہو اور اس کو روکنا یا اس کا کلا کما مقصود ہو, تو اپیکس کمیٹیوں کا جو فورم ہے یہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟
وہ گرم جوشی نہیں دکھاتے, وہ انتظم نظر نہیں آتی ہے. وہ پھر فوج نے کراچی میں آپ نے دیکھا, یہ بڑی عجیب نوعیت ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ بیٹھ ہوا ہے اور سندھ کے چیف منسٹر اور گورنر جو ہے اور باقی جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں,
صحیح
جو ہے وہ
جی جی برگیڈیئر صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی, قطع کلامی بھی ہو رہی ہے. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا انالیسز اس کا زیادہ تر حصہ ہم بہت کلیئرٹی کے ساتھ سن سکے اور ہمارے لسنرز بھی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سامعین چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ پہ جو یہ اشارے دے رہی ہے, یہ اشارے اس میں سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم گل اور عریشہ خان, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے اقوام متحدہ کے اکنامک اینڈ سوشل کمیشن فار ایشیا اینڈ پیسیفک, اس کی رپورٹ پہ. یہ جائزہ رپورٹ ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کی اقتصادی شرح نمو اس میں بہتری آ رہی ہے, اور بتایا یہ گیا ہے کہ سال 2014 میں اقتصادی شرح نمو گزشتہ 3 سالوں کی نسبت اس کی جو اوسط شرح بنتی ہے 3.7%, اس سے بڑھ کر 4.1% تک پہنچ گئی ہے, جبکہ اسی سال توقع ہے کہ 5.1% تک یہ شرح نمو پہنچ سکتی ہے۔ رپورٹ میں ساری پیش رفت کو حکومت کی طرف سے جو چند ایک انیشیٹو لیے گئے ہیں، یعنی توانائی کی قلت، اس کے خاتمے کے لیے حکومت کی کوششیں، انفراسٹرکچر کی بہتری اور دیگر کچھ جو ہرڈلز ہیں ان کو دور کرنے میں جو حکومت کی ایفرٹس رہی ہیں، اس کا کریڈٹ اس کو دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز جب اس کو انویل کیا گیا، اسی پہ جو سیمینار تھا یو این فورم کی طرف سے جو آرگنائز کیا گیا، اس کے اندر ایک اہم کی نوٹ اسپیکر بھی موجود تھے، ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، ہیڈ اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے، اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان کی معاشی، سماجی ہر طرح کی گروتھ پہ ان کی گہری نظر ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اور خیر مقدم آپ کا۔ یہ رپورٹ آپ کے سامنے ہے، آپ نے اس پہ اپنا پیپر بھی یقیناً پڑھا ہوگا، آپ نے کمنٹس بھی دیے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں ایک عام فہم زبان میں کہ وہ کیا انیشیٹو ہے جو پاکستان کی معیشت کو بہتر لے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور جس کو ایک طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں اس طرح کی رپورٹس اور ایویڈنسز۔
یہ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اگر ہم پاکستان کی جب اکانومی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ رپورٹ جو تھی، یہ چونکہ پورے ایشیا پیسیفک کا احاطہ کر رہی تھی اور اس پہ جو 5 کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں یونیسکیپ میں، تو پاکستان ساؤتھ ایشیا کا ایک حصہ ہے۔ تو اسے بتایا گیا کہ ساؤتھ ایشیا کے تمام ممالک جو ہیں اس میں جو گروتھ ہے وہ اس میں بہتری آئی ہے، اور اس کا ایک میجر ریزن جو بتائی گئی ایکسٹرنل ریزن وہ یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں جو کمی ہے وہ تقریباً تمام جو ڈیولپنگ اکانومیز کی اور تمام آئل امپورٹنگ اکانومی ان کے لیے ایک بوسٹر کا باعث بنی، اور وہ ایک جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نعمت خداوندی تھی کہ ایک دم سے آئل پرائسز جو ہیں وہ تقریباً اپنے 50% پہ آ جاتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ کا جو امپورٹ بل ہے وہ 50% آئل پہ ریڈیوس ہو جاتا ہے، بلکہ آپ کے لیے ایک انایکسپیکٹڈ کوشن جو ہے وہ مل جاتا ہے، نہ صرف آئل کی امپورٹ پرائسز میں بلکہ وہ سبسڈی جو کہ فیول پہ اور الیکٹریسٹی پہ دی جاتی
تھی، اور ڈائریکٹ اس میں عوام کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو ایک طرح سے اشاری ہیں بہتر، ان کو کیسے سسٹینیبل بنایا جا سکتا ہے اور عام آدمی تک اس کے اثرات کیسے پہنچ سکتے ہیں؟
جی، اگر آپ اس رپورٹ کا ٹائٹل دیکھیں تو اس کا ٹائٹل تھا میکنگ گروتھ مور انکلوسیو فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، یعنی گروتھ جو ہو رہی ہے اس کو انکلوسیو کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ اس گروتھ سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس کا جو میسج نکل کے سامنے آ رہا ہے جو ہم پاکستان میں اور اس طرح کے اور بہت سے ترقی پذیر ممالک میں دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کم از کم 2 اسٹریٹجیز ہیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جو پیرلل ہوتی ہیں اور انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے اکنامک گروتھ کے لیے جس کے ذریعے آپ گروتھ اچیو کرتے ہیں، اور دوسری اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ اس گروتھ کے ثمرات کو عام شہری تک پہنچانے کا باعث ہوتی ہے۔ ادروائز اس رپورٹ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ پورے ایشیا پیسیفک میں غربت میں کمی ہوئی ہے پچھلے 10 سالوں میں، ترقی ہوئی ہے ہر ملک میں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا، غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا۔
ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وہ جو آخری یہ میں کوشچن کرنا چاہوں گا، اس کو کوئکلی اگر آپ ریپ اپ کر سکیں، گورنمنٹ کے جو پلان میں ہیں اکنامک کوریڈور چائنا کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی کرائسس، اگر یہ ریزالو ہوتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کتنے جلد اثرات سامنے آ سکتے ہیں عام آدمی کے لیے بھی، گورنمنٹس کے لیے بھی؟
شاید اس میں جو انرجی کا ہے وہ 2-3 سال اس کا مزید لگ جائیں گے۔ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ تو اس وقت پاکستان میں آپ کو نظر آتی ہے، لیکن اس کے ثمرات کو عام فرد تک پہنچانا، مائکرو اکنامک لیول پہ اس کے ثمرات کو لے کے آنا، اس کے لیے ایک علیحدہ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے جو کہ شاید اس وقت ہمارے پاس اس طریقے سے کمپریہنسو پلان یا کمپریہنسو اسٹریٹجی موجود نہیں۔ اور جو اس سال بجٹ آنے والا ہے، فیڈرل بجٹ، میرا خیال ہے وہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا گورنمنٹ کے لیے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں میں اس نے جو اچیو کیا ہے وہ کون سی ایسی اسٹریٹجیز جو ہے پروپوز کرے گی جس سے عام فرد تک اس کے پاس فوائد جو ہے وہ پہنچے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اور سامعین یہ جو دونوں موضوعات ہیں سیکیورٹی کے اور اکانومی پہ، اس پہ ہم نے بات کی ہے دانیال عزیز صاحب سے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ دانیال عزیز صاحب بہت شکریہ، آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا۔ یونائٹڈ نیشن اکنامک اینڈ سوشل کمیشن فار ایشیا، اس کی رپورٹ گورنمنٹ کے لیے یقیناً حوصلہ افزا ہوگی، جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں۔
جی، اس میں کافی دیر سے ایک رواں ہے یہ سلسلہ۔ آپ کو پتا ہوگا کہ موڈیز جو کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ریسنٹلی پاکستان کو اپ گریڈ کیا، پھر جو ایک اور بہت مشہور ہے اسٹینڈرڈ اینڈ پورز، انہوں نے پاکستان کو اپ گریڈ کیا۔ और इकोनॉमिक आउटलुक जो है उसको एक बेहतर तस्वीर पेश की। इसके बाद जो आपकी एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन के हवाले से रिपोर्ट आती है, उसमें पहली मर्तबा बहुत सारे सालों के बाद पाकिस्तान के जो पोजीशन थी वो इम्प्रूव हुई। और इसी के साथ साथ जो है आपका जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं रिगार्डिंग इकोनॉमी, इसमें IMF के जो पाकिस्तान एक मशहूर थी वन ट्रांस कंट्री, जिसमें जिसका मतलब बुनियादी तौर पर यह है कि एक दफा अग्रीमेंट साइन करके तो एक रिव्यू के बाद पाकिस्तान वो हासिल नहीं कर पाता था जो कि जरूरी था, तो खत्म हो जाता था मुआहदा IMF के साथ। लेकिन अभी हम सातवें रिव्यू को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, जिनमें IMF की भी बार बार जो है ना एक अच्छी कारकर्दगी की रिपोर्ट सामने आ रही है। गो के मुश्किलात बहुत है, लेकिन मेन जो इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान को पोजीशन करने के लिए, जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जिसमें पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट, जिसमें पाकिस्तान का इन्फ्लेशन जिसको महंगाई हम आम लफ्जों में कहते हैं, और उसके साथ जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट है वो काफी लो हुआ है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की जो कुवत है वो पैदा होती है इकोनॉमी में। सो पाकिस्तान पॉइज्ड है, 2 साल लगे हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की स्टेबलाइजेशन अच्छी चल रही है। गो के पाकिस्तान एक जंग की कैफियत में है, वो अफगानिस्तान की जो अमेरिका की जंग छिड़ी थी वो अभी तक मुकम्मल नहीं है, उसके असरात बाकी चल रहे हैं, और उस सिलसिले में पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान की अंदरून मुल्क में जो एक अदम तहफ्फुज़ का शिकार होती है, वक्त-फवक्तन कोई ऐसा ब्लोबैक आता है, जैसे पेशावर का स्कूल ट्रेजेडी था, या अभी हमारी इस्माइली कम्युनिटी के साथ ट्रेजेडी हुई, या जो हजारा की कम्युनिटी है बलोचिस्तान में, उनके साथ वक्त-फवक्तन ये वाकया हॉरिफिक वाकया पेश आते रहे, लेकिन इसके बावजूद जो है ना मामला स्टेबलाइज हुए हैं और पाकिस्तान पॉइज्ड है आपके नेक्स्ट 3 साल में जो हमारी एनर्जी क्राइसिस है उसके साथ साथ जो हमारी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है उसको हम बुरेकार लाकर मामला को आगे बढ़ाएं।
बहुत बड़े प्रॉस्पेक्ट्स इसी में देखे जा रहे हैं कि अगर एनर्जी क्राइसिस वो रिजॉल्व होता है, या इसी तरह जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है, तो पाकिस्तान की मईशत के लिए ये बहुत सेहतमंद चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है, बहुत सारे जो माहरीन मआशियात हैं या इवन जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि जो अपनी कौमी मईशत के अंदर जो पोटेंशियल है उसको भी एक्यूमुलेट करने की ज़रूरत है, टैक्स नेट को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्या इस जाने भी फोकस है?
बिल्कुल, इसमें बल्कि मैं ये अर्ज करूंगा कि जो IMF का प्रोग्राम है उसका मेन फोकस ही ये है, और पाकिस्तान की हुकूमत ने इन मुश्किल हालात में एक तकरीबन जब पाकिस्तान ने गवर्नमेंट टेक ओवर की तो जो लोग इकोनॉमिक समझते हैं वो ये एक स्टैगफ्लेशन का जमाना था, जिसमें ग्रोथ भी कम हो रही थी और आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही थी, उसका पूरा एक साइकिल होता है इसमें से निकलने के लिए, और उस हालत में भी पाकिस्तान ने बड़े अहम फैसले लिए हैं पाकिस्तान के रेवेन्यू को बेहतर करने के लिए, और उसमें बहुत सारे SROs को खत्म करने का जो फैसला है, इसमें पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में गो के उसका सिंबॉलिक वैल्यू है, लेकिन फिर भी एक अच्छा निशाना वो बनाती है उन लोगों के लिए जो कि जमहूरियत के बारे में कुछ और राय रखते हैं, कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बकायदा वहां पर कियोस्क खोल के नेशनल पार्लियामेंट में उनको टैक्स फाइलिंग करवाने का हुक्म दिया गया, और सबने किया भी। और इसके साथ साथ जो आपके मुख्तलिफ किस्म की ट्रायंगुलेशन है जिसकी सालों साल से बात होती रही, जो लोग गाड़ियां खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, या एयरलाइन ट्रैवल करते हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं वगैरह, और जो टैक्स नहीं देते हैं उनको पहले मरतबा टैक्स नेट में लाने की जो है कोशिश होनी चाहिए, उसमें 30,000 नोटिसेस एट वन गो, और फिर 120,000 नोटिसेस, ये 1.5 लाख, जबकि पूरा टैक्स बेस जो है वो शायद अगर मीनिंगफुल टैक्स पेयर आप देखें तो वो कुल 1.5 लाख ही होगा, जिसमें मुख्तलिफ कॉरपोरेशन वगैरह भी शामिल है। तो ये एफर्ट्स जो है ये जारी और सारी है, इसमें बहुत सारे फंडामेंटल्स भी हैं जो प्रॉब्लमेटिक है, पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, तो वो आप जादू की चिड़ी नहीं है कि आप उसको सीधा कर दें। लोगों को कहना तो आसान है कि जी ये देखें ये मार्केट्स में और ये फलानी जगह फलानी जगह, इसी तरह से जो बिजली चोरी है और बिजली का जो टैक्सेस है उसको काफी ज्यादा किया गया, जो सुई गैस चोरी हो रही थी, जगह जगह लोगों ने पाइप लगाए हुए थे मीटरों के बगैर, और ये सारी चीजें माजी के कुछ दौर में वो एक रवायत बन चुकी थी, उन सारे मामलात को कंट्रोल किया, टाइट किया, और उन सारे वो सारे टैक्स गिविंग मेजर्स हैं, क्योंकि अगर आप बिजली का बिल देते हैं या गैस का बिल देते हैं कितने मिकदार में देते हैं तो उसमें भी आपका कुछ फीसदी जो है वो टैक्स में शामिल होता है, तो इस तरह करके जो है एक बहुत भरपूर कोशिश की गई है
जी।
लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रॉमिस है वो ऑन ट्रैक है कि हम 2018 तक जो है 13% of GDP tax to GDP ratio کریں گے. ایک اور اس میں پہلو ہے, چونکہ آپ نے سوال پوچھا,
جی
کہ جو ہماری پروونشل گورنمنٹس ہیں 18th امینڈمنٹ کے بعد, ان کے اوپر یہ ایک اگریمنٹ تھی کہ یہ پیسہ جو ڈیوالو ہو رہا ہے NFC کے بعد, تو اس میں جو فسکل ایفرٹ ہے پروونسز کی وہ بھی وہ ڈیولپ کریں گے, اور اس میں انہوں نے 1% 0.7% 0.5% ڈیپینڈنگ آن دی پروونس, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, انہوں نے ریٹن معاہدے کیے کہ ہم اپنا ٹیکس ایفرٹ کو امپروو کر کے تو یہ ریزلٹ دیں گے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو پیسے ٹرانسفر ہوئے فیڈرل گورنمنٹ سے وہ پروونشل لیکسٹی میں تبدیل ہوئے, اور گو کہ وہ اپنا ریونیو ایفرٹ کو بہتر کرتے اپنے ٹارگٹ کے قریب بھی نہیں, انہوں نے معمول کی ٹیکس کلیکشن کی ہے, مطلب ان کا ایفرٹ سامنے نہیں آیا. تو ابھی جو این ایف سی کا اوارڈ آ رہا ہے, یہ ہمیشہ ایک متنازع سیاسی معاملہ رہا ہے ماضی میں, لیکن یہ ہے کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم اقدام ہوگا کہ اس کو چاہے تھوڑا دیر آئے درست آئے, لیکن اس میں کچھ انسینٹیوز ڈالیں ٹیکس ایفرٹ کے لیے, کیونکہ میجر جو بوائنٹ ٹیکسز ہیں وہ پروونشل لیول پہ آ رہے ہیں.
ایک سوال اور ضمناً اس میں کرنا چاہوں گا, ہمارا اس سے پہلے سیگمنٹ بھی یہی تھا جس میں ہم نے بات کی اوور آل پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی سچویشن پہ, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے اکانومی پہ بھی, پاکستان کی سیاست پہ بھی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ بھی. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ صوبوں کے اندر, کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر, وہاں پہ ایپیکس کمیٹی کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہو گیا ہے. کرٹکس یہ کہہ رہی ہیں کہ شاید پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو رول ہونا چاہیے, جس طرح اس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہونا چاہیے, وہ وہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کے خیال میں آپ اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کریں کہ پولیٹیشنز کو کتنا اسرٹ کرنا چاہیے, اور سیکنڈلی یہ جو ایپیکس کمیٹیز ہیں ان کا کیا رول بنتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟
اس میں ایک یقیناً آپ کی بات میں وزن ہے. اس کے دو پہلو ہیں جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جنگ کی کیفیت میں ہو تو وہاں پر جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے, ان کا کردار جو ہے وہ نسبتاً بڑھ جاتا ہے معمول کے علاوہ سے. ایک جنگ کی کیفیت ہے پاکستان میں اور رہی ہے کافی عرصے سے. اور دوسری میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو یہ سارا ملبہ جو افغانوں کی پہلی جنگ جو روسیوں کے خلاف تھی, وہ جو یہ لاوا پکتا پھٹ رہا ہے, ایک کلاشن کوف اور ہیروئن کلچر جو برپا ہوا, اور اس زمانے میں جو یہ ٹیکسٹ بنائے گئے, اور پاکستان کی جو ہے نا ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں پلورلزم کی کلینزنگ کی گئی, جو لوگ شاعر تھے ان کو گرفتار کیا گیا, تنگ کیا گیا, جو لوگ سنگر تھے, جو لوگ میوزیشنز تھے, جو مووی اسکرپٹ رائٹرز تھے, پلے رائٹس تھے, جو لوگ لکھنے والے تھے, چاہے وہ
جو کمپوننٹ ہو سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر اس کو انٹیگریٹ کرنے کے, ان کو نقصان پہنچے.
یونیورسٹیز میں طلبہ اسلام کو سیر دی, پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی بدل کے 5,000 ماسکس بنانے کا فیصلہ کیا, اور تو یہ پوری سوسائٹی کو جو ہے نا ڈگر پہ چڑھانے کی کوشش, یہ زیادہ پلانٹنگ جو ہے یہ ساری وہاں ہوئی. تو یہ ساری انفارچونیٹ ہسٹری ہے. اب وہ لاوا پھٹ رہا ہے اور کراچی میں گھسے ہوئے ہیں, پاٹا میں گھسے ہوئے ہیں, اتراکھنڈ ڈویژن میں برپا ہو رہا ہے کچھ, یہ سارا کچھ. تو ایک یہ بھی ظاہری بات سوچ ہے کہ اس وقت یہ پیپلز پارٹی نون لیگ تو بیچاری میرے خیال میں اس وقت تھی نہیں, اور اس وقت جنیجو صاحب کا 85 میں پہلی دفعہ دور آیا. یہ سارا جو
بالکل لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو بھی فورسز ان دونوں چیزوں کو, خاص طور پہ جو اگر میں اس کو سم اپ کروں, جو کلاشن کوف کلچر ہے, ہیروئن کلچر ہے, یا پھر جو وائلنس اور ریلیجیس ایکسٹریمزم سے پنپنے والا ہے, الٹیمیٹلی وہی اس کو ڈیل بھی کر رہی ہیں, کرنا بھی چاہیے. اب اگر ہم اس کو سم اپ کریں, نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا گیا ملیٹنسی کو ڈیل کرنے کے لیے, اور اس کے اندر ان ایپیکس کمیٹی کا جو بعد میں اسی پلان کے تحت فارم کی گئی, کتنا رول آپ دیکھتے ہیں خاص طور پہ کراچی کے اندر اور عمومی طور پہ پورے ملک کے اندر؟
اس میں جی جو پروونشل لیول ہے اس میں مختلف آرا ہیں, کیونکہ جو کچھ ایپیکس کمیٹیز ہیں ان کی بہت فاسٹ اور کوئک موونگ کارکردگی ہے, اور کچھ میں جو ہیں ڈیفیکلٹیز ہیں. کراچی بہت بڑا شہر ہے, کراچی کی بڑی ہسٹری ہے ان چیزوں کے ساتھ, اور یہ بہت یہ پہلا آپریشن نہیں ہے, شاید آخری بھی نہیں ہوگا, بلکہ جو رینجرز 30 سال پہلے کراچی میں گھسیڑے گئے تھے آج تک وہ واپس ہی نہیں آئے, ابھی تک بھی وہیں ہیں. تو یہ ہال جو ہے پڑھتے رہتے ہیں پاکستان کو کہ کراچی کو کسی طرح ہم درست کر لیں, اور اس کی لیٹسٹ جو ترکیب چل رہی ہے بھی اچھی بات ہے, بڑی اچھی کوشش ہے, لیکن اور میرے خیال میں اس کی سنسیریٹی پولیٹیکل ول بھی ہے, لیکن وہ چونکہ یہ ایشو تھوڑا سا علیحدہ ہے اور کافی رچا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں, یہاں پر پیچیدگیاں بھی بہت ہیں. تو اس حوالے سے کچھ ایپیکس کمیٹیز جو ہیں بہت اچھی لگتی ہیں, آگے چل رہی ہیں, کچھ میں لگتا ہے کہ مسئلے مسائل ہیں. تو آئی تھنک یہ ایب اینڈ فلو ہے, یہ مشکل کام ہے, ان شاء اللہ چلے گا آگے تو ٹھیک ہو جائے گا.
بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ.
تھینک یو.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام جہاں رنگ، اور پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہمارے سیٹلائٹ ویور نے بھی، اور وہ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں، تو ہمارے سامعین اور ناظرین دونوں کا ہم خیر مقدم کہتے ہیں پروگرام جہاں رنگ میں۔ اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ایرل گل اور اریشا خان، جبکہ اسٹوڈیو انجینئرز ہیں جیکسن ویٹس، اور ہمارے ساتھ ہیں مسٹر چوانگ۔ پروگرام کے جو دو پہلے سیگمنٹ تھے اس کے اندر ہم نے بات کی ہے پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال پہ، ایپیکس کمیٹیز کا کیا رول ہو سکتا ہے خاص طور پہ کراچی کے اندر اور باقی ملک کے حصوں میں سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کرنے میں، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو مینارٹیز ہیں ان کے اوپر، خاص طور پہ ان کے تحفظ کے لیے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم نے بات کی اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کی جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی معیشت کے جو اشارے ہیں وہ اس میں بہتری آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے مہمانوں میں دانیال عزیز صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر عابد قیوم سلہری صاحب، ہیڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور بریگیڈیئر سعد محمد صاحب، ممتاز ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا پروگرام کے ان حصوں میں۔ تو پروگرام کے جو باقی دو سیگمنٹس ہیں ان میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر ہونے والے امریکہ اور خلیجی ممالک کے سربراہان کا اجلاس۔ دو روزہ یہ اجلاس تھا، اس میں صدر باراک اوباما نے اپنے خلیجی ممالک اور عرب اتحادیوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری اس کے معاملات پہ اگر معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو اس سے امریکہ کی جو کمٹمنٹ ہے اپنے عرب اتحادی ممالک کے تحفظ اور ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور عرب ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہوگا وہ قطن اس کو انڈر مائن نہیں کرے گا عرب دنیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو۔ اس سے پہلے جو رپورٹ ہوتا رہا بتایا یہ گیا کہ عرب ممالک کے جو یہاں پہ سربراہان موجود تھے، خاص طور پہ سعودی عرب کے ولی عہد اور نائب ولی عہد، کویت اور قطر کے امیر، اور بحرین، عمان اور متحدہ عرب امارات سے ہائی آفیشلز نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ صدر باراک اوباما نے پہلے وائٹ ہاؤس میں ایک عشائیے کا اہتمام کیا، اور گزشتہ روز ان کا جو ایک تفریحی ریزیڈینشل پلیس ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے اس کو سم اپ کیا، اس کو ریپ اپ کیا اس دو روزہ سربراہ اجلاس کو۔ اور یہاں پہ عرب ممالک کی جانب سے یہ خدشہ سامنے آیا کہ اگر ایران وہ جوہری اس کے ساتھ معاملے پہ ڈیل ہو جاتی ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے، تو وہ زیادہ ڈکٹیٹرشپ اس کے رویوں میں آ سکتی ہے، وہ زیادہ ایک طرح سے اپنا اثر و رسوخ دکھانے کی کوشش کر سکتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھی اس کے کچھ پوائنٹس، اس پہ ہم انالیسز لیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف انصار صاحب، چیف انالسٹ وتھ پولیٹیکٹ، اور ہمیں جوائن کیا ہے اسی سیگمنٹ میں زبیر اقبال صاحب نے، ایکسپرٹ ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ ہیں، واشنگٹن بیس یہ تھنک ٹینک ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ عارف انصار صاحب، عرب ممالک کے، خلیجی ممالک کے سربراہان کے ساتھ صدر باراک اوباما کا یہ دو روزہ اجلاس، ان حالات میں جب ایران کے ساتھ کا خاصی پیش رفت ہو رہی ہے اس کے جوہری معاملے پہ، اور ایران ہی کے بارے میں ان کے خطرات اور خدشات یہاں پہ اس اجلاس پہ غالب رہے، کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اور پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنا جائز ہیں یہ جو خدشات ٹیبل کیے گئے ہیں یا جو اسکیپٹسزم پایا جاتا ہے امریکہ کے اتحادی ممالک کے اندر؟
جی اسد صاحب، یہ ایک شفٹ ہو رہا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شفٹ ان دا بیلنس آف پاور بھی ہے، اور دنیا کی جو بیلنس ہے، طاقت کا توازن ہے، اس میں بھی شفٹ ہے۔ ہم برکس کی باتیں سنتے ہیں اور اس کے ساتھ مغربی ممالک کے اتحادات ہیں، لیکن اس کے درمیان یہ جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے وہ بھی ہو رہی ہے، اور اس میں ایک اور شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے مشرق وسطی کے عرب ممالک ہیں ان میں بہت تشویش پائی جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر یہ ڈیل فائنلائز ہو جاتی ہے، فریم ورک ڈیل تو ہو گئی ہے اور جون تک متوقع ہے کہ पूरी डील शायद फाइनलाइज हो जाए या एक्सपेक्टेड है डेट, तो उसके बाद उनको खदशात है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए वो क्या उसका मतलब होगा, और सिर्फ अरब ममालिक जीसीसी वो ही नहीं है, इसराइल भी ये शेयर करता है उनके साथ ये थ्रेट परसेप्शन कि ईरान को अगर न्यूक्लियर डील दी जाती है तो वो एम्बोल्डन होगा, फिर उसके बाद उससे सैंक्शंस हटाई जाएंगी, उसकी वजह से उनको ऑयल रेवेन्यू और आएगा, और जो ईरान का वाइडर बिहेवियर है मशरक वस्ता में वो तकवीत पाएगा, और इस वजह से जो अरब ममालिक हैं बिलखसूस जीसीसी जो कॉन्फ्रेंस हुई कैंप डेविड में यहाँ पे, जो उसके बारे में मुख्तलिफ इशारात आए अरब ममालिक की तरफ से था वो ये थे कि वो कोई फर्म डील चाहते थे अमेरिका की तरफ से गारंटीज। यूएई के सफीर ने तो तेबा साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे कि वो एक रिटन एग्रीमेंट चाहते हैं, जेंटलमैन एग्रीमेंट नहीं। तो लेकिन वो जो था इतनी हद तक तो अमेरिका नहीं जाना जा रहा था, और उसकी वजह से कुछ चपकलिश भी हुई और हमने देखा कि कुछ सरबराह नहीं आए। इस वजह से जो तशवीश अरब ममालिक में पैदा हो गई है वो मेरा ख्याल अपनी जगह बजा है, और उसकी वजह से अमेरिका जो है इस वक्त बड़ा क्रिटिकल सेंसिटिव बैलेंसिंग रोल कर रहा है।
आरिफ अंसार साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि खलीजी ममालिक, उनकी ये ख्वाहिश थी कि कोई बाकायदा डील होती, डील नहीं लेकिन एक वर्बल कमिटमेंट बड़ी स्ट्रांग थी। सदर बराक ओबामा ने उनसे ये कहा कि जी अगर आपकी सिक्योरिटी पे कोई हर्फ आता है, कोई ख़तरा होता है, तो अमेरिका फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करेगा। तो इस सेंस में ये खासी बड़ी एक स्ट्रांग कमिटमेंट जो है वो ज़रूर सामने आई है।
नहीं कहा जा सकता है अब किस हद तक है या नहीं है वो अभी तजिए चल रहे हैं, लेकिन कम से कम तासुर ये था कि वो जिस तरह की जाते थे, और इसमें आपकी बात ठीक है कि माजी में भी अमेरिका ने उसमें जिस तरह इराक की सिचुएशन में या कुवैत पे जब इराक ने कब्जा किया तो उन सब मामलात में अमेरिका ने ही लीड ली और दिफा के लिए आगे बढ़े, और कुवैत का की एग्जाम्पल तो अपनी जगह है। लेकिन अब तशवीश इसलिए है कि अमेरिका का रुख बदल रहा है, ईरान के साथ टॉक्स चल रही हैं, और अरब ममालिक जीसीसी को ये लग रहा है क्योंकि उनकी अहमियत कम होती जा रही है, और उसकी एक वजह ये भी है कि एनर्जी डील, एनर्जी जो वहां से आती थी अमेरिका कुछ खुद कफील होता जा रहा है या हो गया है, उस वजह से भी उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हुई है। मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस में भी जो मुख्तलिफ पोजीशंस थी प्लेयर्स की, उसमें लगता है कि जीसीसी की जो प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशंस कमजोर हुई है।
सही,
तो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उनकी वल्नरेबिलिटी जो है या एहसास है वो बड़ा है कि शायद उनकी मुस्तकबिल में इतनी अहमियत ना रहे।
हमारे साथ रहिएगा आप, आरिफ अंसार साहब हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं, एट्रीब्यूट हम करेंगे स्काइप को भी, और ज़ुबैर इकबाल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, एक्सपर्ट मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट। ज़ुबैर इकबाल साहब के पास जाने से पहले चंद सेकंड की एक साउंड बाइट हम आपको सुनवाते हैं। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इन अरब इत्यादी ममालिक के सरबराहान से इस इजलास के बाद, मुलाकात के बाद क्या बताया?
Discussed not only the Iranian nuclear deal and the potential for us to ensure that Iran is not obtaining a nuclear weapon and triggering a nuclear arms race in the region, but we also discussed our concerns about Iran's destabilizing activities in the region and pledged cooperation around how we can address those in a cooperative fashion, even as we hope that we can achieve the kind of peace and good neighborliness with Iran that I think so many of the countries here seek. We discussed the conflict in Syria, we discussed the situation in Yemen.
जी सामिन, सदर बराक ओबामा की गुफ्तगू से एक झलक हमने आपको सुनवाई। ज़ुबैर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट विद मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट, और अपने उन सामिन के लिए जो अंग्रेज़ी नहीं समझ सकते, मुख्तसरन ये कि सदर बराक ओबामा ये कह रहे थे कि हमने वैरायटी ऑफ इश्यूज़ डिस्कस किए हैं अपने अरब इत्यादि ममालिक के साथ, जिनमें ईरान का जोहरी मामला, उस पर जो बातचीत हो रही है उसको भी हमने ज़ेरे बहस लाए हैं। इसके अलावा रीजन के अंदर जो सूरत हाल है, सीरिया है, यमन है, इन मसाइल पर भी बात की है, इन इशूज़ पर भी बात की है, और ख़ास तौर पर इस एंगल पे भी गुफ्तगू हुई है कि ईरान का जो गैर मुस्तहकम करने वाला खित्ते के अंदर किरदार है उस पे क्या उसकी जो सरगर्मियां हैं वो भी ज़ेर बहस आई हैं। ज़ुबैर इकबाल साहब, आपका एनालिसिस इन हालात में, जब सऊदी अरब बज़ाहिर वाशिंगटन के साथ कोई ज़्यादा खुश नहीं था लेकिन यहाँ पे उसकी क़्यादत मौजूद रही, बाकी अरब ममालिक से हाई ऑफिशल्स और सरबराहान ने शिरकत की, क्या अहमियत रखता है, और जो सदर बराक ओबामा की तरफ से एश्योर किया गया है, क्या ये काफ़ी होगा अपने इत्यादियों को इंटेग्रेट रखने के लिए?
देखिए, ये एक बड़ी आम कॉन्फ्रेंस थी, یقیناً اس میں وہ ایگریمنٹس نہیں ہو سکے جن کی جی سی سی ممالک امید رکھتے تھے, لیکن نارملی ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. جب ممالک مل کے بیٹھتے ہیں تو کمپرومائز کرنے ضروری ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات درست ہے کہ یقیناً امریکہ نے اپنی کمٹمنٹ کو ری افرم کیا ہے. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ چاہے آپ کاغذی کارروائی کریں یا آپ اورل قسم کی کمٹمنٹس کریں, فرق کوئی نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ممالک اس کمٹمنٹ کے لیے تیار ہے کہ نہیں, کہ جب ضرورت پڑے وہ اپنی ریسورسز اور اپنے ورسز کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہو. جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں امریکہ اس کے لیے تیار ہے. بات یہ آ جاتی ہے کہ اس علاقے میں کیا اسی طریقے سے پرابلم سالو ہوں, کیا صرف سیبر ریٹلنگ ہی ہوگی, کیا صرف اسی طریقے سے کہ باہر کے ممالک کو بلا کر وہاں کی انٹروینشن کروائی جائے اور وہاں کے پرابلمس کو اپنے انٹرسٹ کے لیے سالو کیا جائے. اصل بات یہ جاتی ہے کہ اس علاقے میں یہ لوگ, یہ ممالک آپس سے مل کے کیسے بیٹھ سکتے ہیں اور اپنی پرابلمس کیسے سالو کر سکتے ہیں. یقیناً اس کے لیے یہ سمٹ جو ہے ایک اہم کردار رکھتی ہے. فار ایگزامپل اب یہ دیکھیے کہ سعودی عرب ہو گیا یا اور ممالک ہو گیا, ایران جو ہو گئے, ان کی اپنی انٹر ڈیپینڈنس بڑھنی بڑی بہت ضروری ہے. اگر ان کی انٹر ڈیپینڈنس بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے پولیٹیکل کوآپریشن بھی بڑھتی ہے. جیسے وہ ہوتا ہے تو جو ٹینشن جو ہیں اور جو ہیجمونک جو کنفرنٹریشن ہے وہ کمزور ہوتی ہے, جیسے کہ یورپ میں ہوا. تو یہ ایک ضروری چیز ہے جس کو دیکھنا چاہیے, اور صرف یہی نہیں سوچنا چاہیے کہ باہر کے ممالک آ کے اس علاقے کی حفاظت کریں.
صحیح. آپ کے خیال میں یہ خدشہ یا یہ اسکیپٹیسزم کتنا اس کا جواز بنتا ہے جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں عرب اتحادی ممالک کہ اگر ایران پر سے پابندیاں اٹھتی ہیں تو ایک زیادہ جارے ملک کی حیثیت سے سامنے آئے گا, زیادہ اگریسو.
غلط سی بات ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایران کی جو اقتصادی پوزیشن ہے وہ کافی خراب ہو چکی ہے. ان کی معیشت پہ اتنا برا اثر پڑا ہے کہ ان کو کم از کم 10-15 سال لگ جائیں گے اپنی پرانی حیثیت کو حاصل کرنے کے لیے. ایسی سچویشن میں اگر ان کے اوپر کچھ ٹینشنز اور ریسٹرکشنز قائم رہتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر عرب ممالک جو ہیں وہ اپنی پالیسی کو ٹھیک طرح سے استعمال کرتے ہیں, تو ایران اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ اپنی پوزیشن کو آگے بڑھا سکے. یاد رہے کہ ایران نے سیریا میں 2 سال میں $20 بلین استعمال کیے تھے. اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اگر اس کے ریزرو کو فری بھی کر دیا جائے تو اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ اس طرح اپنے پیسے استعمال کر سکیں. اور اگر آئل پرائسز کم رہتی ہیں تو ایران کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگی. اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ دوسرے ممالک کیا اب سیلف ریلائنٹ ہو گئے ہیں, کیا ان کی اپنی پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ وہ خود جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں, ان کو صرف ایک مورل سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر ایسی بات ہے تو چاہے آپ سینکشن اتاریں یا نہ اتاریں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا.
جی عارف انصار صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ ان کی طرف سے ایکسپیکٹیشنس تھیں کہ باقاعدہ کوئی اگریمنٹ ہو سیکیورٹی کا, ڈیفنس کا, جو ان کی سیکیورٹی کو یقینی بناتا ہو, لیکن اوباما انتظامیہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ ضرور سوچا جا سکتا ہے کہ کسی سٹیج پہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کو غیر نیٹو اتحادی کا درجہ دیا جائے تاکہ ایک سرٹن ٹائپ آف سیکیورٹی جو ہے وہ ان کو فراہم رہے, ان کو حاصل رہے.
جی اس میں مطلب مختلف لیولز کی آبویسلی ضرورت بھی ہے, اور شاید ویزیبل جو سائنز ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں, جو بات چیت سے نظر آ رہے ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ مسل ڈیفینس کی بات ہوئی کہ وہ شیلڈ بلن جو ہے اس کے اندر لایا جائے ان ممالک کو, ایک تو وہ لیول ہو گیا. دوسرے لیول پہ انہوں نے ان چیزوں کی بات کی کہ جو میرین سیکیورٹی ہے, جو شپس سپلائی لائنز ہیں, جو آئل اور تجارت ہوتی ہے ان کو پروٹیکشن دی جائے. سائبر تھریٹس کے بارے میں بات ہوئی. چوتھے لیول پہ یہ بھی ہے کہ انٹر آپریبلٹی کی, جی سی سی کی اپنی بھی اب ایک ڈیفینس کاؤنسل ہے, لیکن اگر اس کو آپس میں کوآرڈینیشن اس کی کیسے زیادہ بنائی جائے اور فعال بنائی جائے کہ اگر کوئی اس طرح کا تھریٹ بنتا ہے تو وہ کس طرح سے اس کو ریئیکٹ کریں گے. تو ان تمام لیول پہ بات ہوئی. میرا خیال ہے کہ جو نیٹو نان نیٹو اور جس طرح کی فرم کمٹمنٹ وہ مانگ رہے ہیں وہ شاید آلریڈی ادھر ہو, کیونکہ جس طرح پتا ہے کہ سینٹ کام کا بھی آفس قطر میں ہے, ففتھ فلیٹ جو ہے اس بھی وہیں اسی علاقے میں بیسڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کے لحاظ سے یہ تو جتنی بھی کیپیبلٹی شاید چاہیے اگر کوئی وہاں پہ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے ریجن میں.
صحیح. زبیر اقبال صاحب, ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جو اسی سے متعلق ہو سکتی ہے. گزشتہ روز یہ سامنے آیا تھا کہ ایک بل کانگریس نے امریکہ کی وہ منظور کیا ہے جس میں کانگریس یہ چاہ رہی ہے کہ صدر باراک اوباما پریزیڈنسی یہ مکمل اختیار دے کہ ایران کا جو جوہری سمجھوتا ہے وہ اس کو پارلیمنٹ اس کو انالائز بھی کر سکے اور اس کو مسترد بھی کر سکے. تو ان حالات میں جب کانگریس اور اس کے اندر وہاں پہ موجود جو کنٹرول ہے وہ ریپبلکنس کے پاس ہے اور وہ اس نیوکلیئر ڈیل کے یا ایران کے ساتھ زیادہ انٹیگریشن کے حق میں نہیں ہے, تو کیا فیوچر بنتا ہوا آپ دیکھتے ہیں ایران کے جوہری معاہدے کا بھی اور ایران کے اس طرح کے مرج ہونے کا بھی؟
دیکھیے, جہاں تک اس سینٹ کی اپروول کا معاملہ ہے وہ بیسیکلی کیس بائی کیس ہوتا ہے, کیونکہ یہ ٹریٹی نہیں ہے جس کے لیے فارمل اپروول کی ضرورت ہو. لیکن ایڈمنسٹریشن نے یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لی ہے سینٹ کے ساتھ میں کہ سینٹ جو ہے اس کو ڈسکس کرے گی اور اپنے اوپینین بھی دے سکتی ہے, اگر وہ ووٹ بھی کرے گی. لیکن اگر ٹو تھرڈ میجورٹی جو ہے وہ نہیں ان کو ملتی تو پھر پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی تو کر سکتے ہیں, ایسی بات تو نہیں ہے. لیکن دیکھیے, اس قسم کی کوآپریشن بڑی ضروری ہوتی ہے, اسی قسم کی کوآپریشن سے یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے ان کو تقویت ملتی ہے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں. سوچنا یہ چاہیے کہ تمام ریپبلکنز جو ہیں وہ اپوز نہیں ہیں, کچھ ریپبلکنز ان میں ریشنلی بھی دیکھ رہے ہیں, تو اس لیے امید یہی ہونی چاہیے کہ اس کا اثر اچھا ہوگا اور اس کی وجہ سے جو ایگریمنٹ پیدا کیا جائے گا اس کو پولیٹیکل سپورٹ بھی حاصل ہوگی.
بہت شکریہ زبیر اقبال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ عارف انصار صاحب اس کو ریپ اپ کیجیے گا, آپ کے خیال میں کانگریس کا رول کیا ہوگا جب کانگریس جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آئے گی یا باقاعدہ اس ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کو وہ دیکھے گی یا انالائز کرے گی, تو اس کا رول کیا بنے گا؟ ایران سے کس طرح کی وہ ایشیورٹیز چاہتے ہیں؟ زبیر اقبال صاحب کا یہ کہنا درست ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹلی اس کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ یکسر مسترد کر دیں بیک جنبش قلم, لیکن اس کے اپنی ریزرویشنز ہیں, خاص طور پہ جو ہارڈ کور ریپبلکنز ہیں ان کے اپنے تحفظات ہیں. لیٹر تک لکھا گیا ایران کے صدر کو, ایران کے سپریم کمانڈر کو, کیا کہیں گے آپ؟
جی, اس معاملے میں میرے خیال میں کہ کافی پولرائزیشن ہے اور اس میں اپوزنگ ویو ظاہری بات ہے کافی اسٹرانگ ہے, اور اس کے بارے میں یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ خطے میں عرب ممالک اور شاید اسرائیل بھی اگلے پریزیڈنٹ تک کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جب وہ آئے اور اگر وہ ریپبلکن پارٹی سے آتے ہیں تو یہ اثر نو کیا معاملہ چینج ہو جائے گا, کیا وہ عرب ویو اور جو اسرائیل کا ویو ہے ایران نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں اس کو اپنا لے گا, تو پھر اس پورے معاملے کا کیا رخ بنے گا. تو یہ ابھی آبویسلی ان فلکس ہے, لیکن جہاں تک سینٹ کا اور ہاؤس کا رول ہے اس میں کچھ کوئڈ پرو کو بھی چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ جو ڈیل ہوئی تھی اوباما صاحب کے ساتھ کہ وہ مطلب جو ہے اس کو پاس ہونے دیں گے یا ایک کس طرح کا رول پلے کریں گے اس ڈیل کو ریٹیفائی کرنے میں, وہ کسی اور چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور وہ شاید وہ ہے کہ صدر اوباما کو ٹی پی پی یا جو ٹریڈ ڈیلز وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ معاملے جو پھنسے ہوئے ہیں امریکہ کے, اس میں کتنی فلیکسیبلٹی دی جائے گی صدر اوباما کو نہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئڈ پرو کو کس طرح سے پلے آؤٹ ہوگا ہاؤس اور سینٹ اور صدر ایگزیکٹو ایڈمنسٹریشن کے درمیان, وہ ابھی پلے آؤٹ ہو رہا ہے.
صحیح. اچھا, پریزیڈنٹ آفس کی طرف سے ہم تھوڑا سا ان کا پوائنٹ آف ویو ضرور دے دیں. جوش ارنسٹ, انہوں نے جمعرات کو یہ کہا تھا کہ یہ جو بل منظور کیا گیا ہے پارلیمنٹ کی جانب سے, پریزیڈنٹ اس کو صدارتی منظوری یا اپروول جو ہے وہ دے دیں گے, اس کو اختیار مسترد نہیں کیا جائے گا. آپ سے اجازت لینے سے پہلے, ہم جو پچھلے سیگمنٹس میں پاکستان کی سیکیورٹی پہ بات کرتے رہے ہیں, تو آپ کی ان پٹ ہم وہاں پہ ضرور لینا چاہیں گے. اپیکس کمیٹیز ہیں جو خاص طور پہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں جو بڑے علاقے ہیں, بندوبستی علاقے ہیں, وہاں پہ وہ بیٹھی ہیں اور سویلینس کے ساتھ مل کے وہ آپریٹ کر رہی ہیں. اس سے ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے, بہت سارے ماہرین و مبصرین یہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ول کی کمی نظر آتی ہے اس کو وہ پش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کتنی یہ فعال اور مؤثر ہو سکتا ہے یہ فورم جس کے اندر فوجی قیادت کی اور سویلین قیادت کی نمائندگی موجود ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم اور ملٹنسی کے خاتمے کے لیے؟
کوآرڈینیشن اور آرگنائزیشن تو مؤثر ہوگی, کیونکہ اس میں بعض چیزیں ایسی کیپیبلٹیز ہیں یا ٹیکنیکل نو ہاؤ ہوتی ہے جو پولیٹیشنز کے پاس نہیں ہوتی, تو اس لیول پہ تو ضرورت ہو جاتی ہے کہ جب کچھ وہ کمیٹیز ڈسکس کرتی ہیں اور ڈیسائیڈ کرتی ہیں تو اس میں وہ ان پٹ جب ہوتی ہے تو معاملہ تیزی سے آگے چڑھتا ہے. لیکن پاکستان کے معاملے میں کرٹیسزم اس طرف آ جاتا ہے کہ پھر جو فوجی ہیں یا ملٹری ہے وہ اپنی ول انفلوئنس کرتے ہیں کیا پولیٹیشنز کے اوپر, وہ ایک الگ معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ اپیکس کمیٹی کی جو ہے وہ کرٹیسزم بڑھ جاتی ہے. لیکن امریکہ میں بھی ہم دیکھیں تو اس طرح کی کمیٹیاں جہاں بھی ہیں تو وہ ایک مختلف سیکٹرز اور کیپیبلٹیز کے جو لوگ ہوتے ہیں اور سکلز کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, چیف انالسٹ وتھ پولیٹیکٹ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. سامعین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسپورٹس پہ, کرکٹ پہ. پاکستان کے اندر تقریباً 6 سال کے عرصے کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے امکانات روشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ایک بریک کے بعد.
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم بہرل گل اور عریشہ خان. پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے اسپورٹس پہ. پاکستان کے اندر سری لنکن ٹیم پہ حملے کے بعد تقریباً 6 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے امکانات روشن ہو رہے ہیں. زمبابوے کی کرکٹ ٹیم 2 T20 اور 3 ایک روزہ میچز کے لیے پاکستان پہنچ رہی ہے. اس کے بارے میں گزشتہ روز زیادہ شک و شبہات پیدا ہو گئے جب زمبابوے کی حکومت نے اس کو کلیئرنس نہیں دی تھی اپنی ٹیم کو پاکستان کے دورے کے لیے. پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کے حالات ہیں, خاص طور پہ کراچی کے اندر اسماعیلی فرقے پہ ہونے والے حملے کے بعد زمبابوے کی حکومت کے اپنے تحفظات تھے. لیکن آج جو اطلاعات ملی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان, انہوں نے کچھ دیر پہلے میڈیا سے بات کی اور اپنی جو ان کی کمیونیکیشن ہوئی اپنے ہم منصب کے ساتھ یعنی زمبابوے کے کرکٹ بورڈ کے آفیشلس کے ساتھ, اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو فائنلی کلیئرنس مل گئی ہے اور وہ اپنا جو مجوزہ اسکیجول ہے اس کے مطابق پہنچ رہی ہیں. پہلے شہریار خان صاحب کی بات سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر انالیسز لیتے ہیں کہ یہ کرکٹ کی بحالی پاکستان کی کرکٹ کے لیے اور دیگر جو اسپیکٹس ہیں ان کے لیے کتنا ضروری ہے. شہریار خان صاحب کی
معلوم ہے بہت مطمئن واپس گئے یہاں سے,
خاص طور پر ایسی صورتحال میں کہ جب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سکرین پہ کہ جس کھلے عام یہ فائرنگ کر رہے ہیں اور جس انداز میں بھاگ دوڑ رہے ہیں گویا
ہم نے رابطہ کیا زمبابوے, وہاں سے خبر ملی کہ بورڈ اور حکومت کے درمیان بات چیت چل رہی. جب تک ان آپس میں فیصلہ نہیں ہو جائے گا تو وی آر ایز وی آر کہ وہ ان کی ٹیم آ رہی ہے اور ہم ان کی بڑی خاطر کرنے کو تیار ہیں یہاں پر. تو اب جیسے ہی پتہ چلے گا ہم آپ کو بتا دیں گے. میری بات ہونے کے بعد
سامعین, شہریار خان انہوں نے کنفرم کیا ہے یہ غالباً نام جو آپ کو ساؤنڈ بائٹ سنا سکے یہ درست نہیں تھا, یہ گزشتہ روز کا تھا. آج انہوں نے کہا ہے کہ میری بات ہوگی ہے زمبابوے بورڈ سے اور زمبابوے بورڈ نے کنفرم کیا کہ ہم آ رہے ہیں, لیکن ریٹن میں تحریری طور پہ ان کے پاس ابھی تک کچھ نہیں ہے. ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام کے حصے میں فیضان لکھانی نے, اسپورٹس جرنلسٹ ہیں اور بہت قریب سے اس ایشو کو بھی دیکھ رہے ہیں. فیضان بہت شکریہ, تازہ ترین آپ ہمارے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں اس دورے کے حوالے سے؟ کیا اس پہ جو بادل تھے ایک طرح سے ایمبیگوٹی کے غیر واضح ہونے کے, وہ بادل کو چھٹے ہیں اس سیریز سے؟
اسد, بادل اب بھی اپنی جگہ برقرار ہے, گو کہ شہریار خان تو آن ریکارڈ یہ کہہ چکے کہ انہیں ساؤتھ افریقن زمبابوے کاؤنٹر پارٹ نے کنفرم کیا ہے کہ وہ آ رہے ہیں. بٹ جو زمبابوے سے جو خبریں آ رہی ہے, ابھی کچھ دیر پہلے ہی زمبابوے کے میڈیا مینیجر جو ہے لو مبانڈا, ان سے میری بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا کہ اب بھی میٹنگ جاری ہے اور کوئی حتمی فیصلہ اب تک نہیں پہنچا. تو زمبابوے سے جو آفیشیل پوائنٹ آف ویو جو آ رہا ہے, جو آفیشیل ورڈ جو زمبابوے سے آ رہا ہے, وہ یہی ہے کہ اب تک کچھ آفیشیل کوئی بات نہیں, ہماری طرف سے نہیں ہے, کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. بٹ پاکستان کرکٹ بورڈ اس بات کو انسسٹ کر رہا ہے کہ ہمیں کنفرمیشن مل چکی ہے. تو جب تک دونوں بورڈز, اور اب یہ کنفرم کرنا زمبابوے کی ذمہ داری ہے کہ کس کب وہ اس کو کنفرم کریں گے, اور جب زمبابوے ہی اس کو کنفرم کرے گا اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ ٹیم آ رہی ہے یا نہیں. بٹ شہریار خان کا تو یہی دعویٰ ہے کہ ٹیم 19 مئی کو شیڈول کے مطابق پاکستان پہنچے گی.
آپ کے خیال میں, اب اگرچہ اس بارے میں تو ہم کچھ وسوخ سے نہیں کہہ پائیں گے کہ یہ ٹور شروع ہوتا ہے اپنے دورے اس کے مطابق یا نہیں, لیکن کتنا ضروری ہو گیا پاکستان کی کرکٹ جس طرح سے سفر کر رہی ہے, ٹیم کی پرفارمنس, نیا ٹیلنٹ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر وہ بھی مفقود ہے, تو کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ بہرحال انٹرنیشنل کرکٹ کی دوبارہ بحالی ہو پاکستان کے اندر؟
سر, اس سوال کے جواب سے پہلے میں ایک چیز ضرور یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, جہاں جو اسیس کرنے کی بات ہے کہ دورہ ہوگا نہیں ہوگا, میری اپنی اسیسمنٹ ہے, میری اپنی آبزرویشن, یا میری یہ کہنے کے جو اب تک میں سمجھ پا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ دورہ ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے بھی ایک ہینڈسم اماؤنٹ آفر کیا جا رہا ہے, $600,000 کے لگ بھگ زمبابوے کرکٹ کو پاکستان کی جانب سے دی جائے گی, جو ایک زمبابوے کرکٹ جو ایک بڑی شدید مالی بحران کا شکار ہے اس کے لیے ایک بڑی اچھی ہیلپ ہوگی. تو زمبابوے کرکٹ جو اتھارٹیز ہے وہ تو کافی حد تک ٹور کرنا چاہتے ہیں, ان کی گورنمنٹ गवर्नमेंट इस बात पर अब तक राजी नहीं हो पाई है, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर भी कुछ बात हुई है जिसके बाद थोड़ी सी एक हल्की उम्मीद की किरण बहरहाल मौजूद है, लेकिन जब तक जिम्बाब्वे क्रिकेट ऑफिशियली कुछ नहीं कह सकता तो उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि दौरा कन्फर्म है। और जहाँ तक बात इस ये आपने सवाल था कि किस हद तक पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है, इसका आप तो जो पाकिस्तान टीम का रिजल्ट है वो इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने की वजह से कितना नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि जब जब इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आती रही हैं पास्ट में तो नौजवानों को टेस्ट करने का एक मौका होता था, जो साइड मैचेस होते थे जो ए टीम के साथ जो प्रैक्टिस मैचेस होते थे टीमों के उसमें नौजवानों को मौका मिल जाता था, फिर वो सीरीज खेलने का मौका मिल जाता था नौजवानों को, वो एक सिलसिला पिछले छह साल से टूटा हुआ है।
और नीचे नर्सरी के लेवल पे हमें तो खुद ये याद है कि जब कोई टीम आई होती है तो लड़कों के अंदर कितना एक जोश और जज्बा होता है, वो अपने प्लेयर्स को फॉलो कर रही होती हैं, अपनी ग्राउंड्स पे चूँकि टीम के जीतने के इम्कान ज़्यादा होते हैं तो इस तरह से वो ट्रांसलेट होता है वो सारे का सारा पैशन जो है वो निचली सतह पे। अच्छा ये बताएं, लेट्स से अगर हम आपके एजम्पशन पे जाते हैं ये दौरा हो जाएगा तो उसके बाद आप समझते हैं कि फिर एक रास्ता हमवार हो जाएगा कि बाकी टीमें भी पाकिस्तान के दौरे पर आएँ?
नहीं, ये कहना काफी प्रीमेच्योर होगा, इस वक्त कबल वक्त होगा ये कि बाकी टीमों के लिए भी दरवाजा खुल जाएगी, क्योंकि जिम्बाब्वे टीम की अगर आप इंटरनेशनल मार्केट संधि भी देखें तो वो उस हद तक उसका वेटेज नहीं है, गो के एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आ रही है, पाकिस्तान में गेट्स होंगे, पाकिस्तान में टी ट्वेंटी नेशनल मैचेज होंगे, बट ये नहीं कह सकते कि जिम्बाब्वे के आने से दूसरी टीमें भी कन्विंस हो जाएगी। पाकिस्तान को ये एक मौका जरूर है कि शोकेस करके दिखाए दुनिया को, इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी को, कि वो किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इसकी बेस पर कन्विंस करना एक और बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि वो किस तरीके से अपनी एबिलिटी को यहाँ पे शोकेस करते और आगे किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं कि हमने ये सिक्योरिटी दी और हम ये करेंगे, तो एक बड़ा चैलेंज।
अच्छा फैजान, इसमें एक और बड़ी वैसे दिलचस्प बात है, अगर ये दौरा हो जाता है जो स्केड्यूल सामने है उसके मुताबिक तमाम के तमाम मैचेस लाहौर में होंगे, उसको ज़्यादा सेफ या सिक्योर समझा जा रहा है बाकी मुल्क की जो स्टेडियम्स हैं, और इत्तेफाक इसमें यह है कि जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बंद हुई तो यहीं लाहौर में वो सिक्योरिटी लैप्स हुए थे जिसमें श्रीलंकन टीम को टारगेट किया गया था।
जी बिल्कुल, यहाँ पर जो दो तीन चीजें हैं, तो लाहौर में तमाम मैचेस रखने की जो बुनियादी वजह जो पहले रखा गया था, एक तो कराची जो रूल आउट हुआ उसकी एक वजह यह है कि होटल से स्टेडियम का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तकरीबन 14-15 किलोमीटर का, एक वजह ये थी, और कराची में दीगर मसले मसाइल भी जो सिक्योरिटी वाइज नजर आ रहे थे उसकी वजह से कराची पर इन्होंने मैच कराने को तरजीह नहीं दी। लाहौर में जो सबसे बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है वो ये है कि स्टेडियम के साथ ही नेशनल क्रिकेट अकेडमी मौजूद है जहाँ पर रिहाइश की सहूलियात मौजूद है। पीसीबी का इनिशियल प्लान तो बहरहाल यही है कि जो जिम्बाब्वे टीम होगी उसको अकेडमी में ही अकोमोडेट किया जाए, जो स्टेडियम के बिल्कुल सामने ही वाक है, वो 5-स्टार होटल के बराबर कमरे है, लेकिन एक प्लान बहरहाल यही है कि जो 5-स्टार होटल एक लाहौर में है जो जो स्टेडियम से हार्डली 3-4 किलोमीटर के पास ले पर है, कंपैरेटिवली जो कराची में होटल और स्टेडियम
वो जरा दूर है जैसे आपने बताया। फैजान, हमारे बिल्कुल आखिरी 3 मिनट में हमें ज्वाइन किया है सरफराज नवाज साहब ने, टेलीविजन चैनल पे वो मसरूफ थे। सरफराज नवाज साहब हमारे पास 3 मिनट हैं, 2.5 मिनट हैं, जिम्बाब्वे की टीम का दौरा, हमारे फैजान हमें कह रहे हैं कि उनकी कैलकुलेशन ये है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी ये है कि ये दौरा हो जाएगा पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए, आप इसको कितना अहम समझते हैं?
देखें, ये तो एक बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में कोई टीम आ रही है, और जिम्बाब्वे भी इतनी बुरी टीम नहीं, और उन्होंने पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप में मैच हुआ है काफी टफ मुकाबला हुआ था, और उसके बाद ये जो पहले उन्होंने रिफ्यूज कर दिया एक दो दिन पहले, फिर उसके बाद ये चीज दोबारा बहाल हुई है। दूसरी तरफ $5 लाख पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, और उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लमें भी थी कि उनको किस तरह मीट किया जाए, प्लेयरों की तनख्वाहें थी, कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिल रहे थे, तो उनको ये भी बेनिफिट है कि पैसा मिल रहा है, और उसके बाद एश्योरेंस है चीफ मिनिस्टर साहब ने दी है शहबाज शरीफ साहब ने कि पूरी तरह सिक्योरिटी होगी हर किस्म की, अनलाइक श्रीलंका का जो इंसिडेंट हुआ उस तरह की बातें नहीं होंगी, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन पाकिस्तान के शायकीन के लिए भी अच्छी बात है कि अपने होम ग्राउंड पे लाहौर में, और लाहौर इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान, वहाँ पे
श्रीलंकन टीम पे हमला भी यही हुआ था। आप क्विकली 30 सेकंड में ये बताइएगा कि अगर जिम्बाब्वे की टीम आ जाती है तो ये क्रिकेट को कितना हेल्प करेगी, एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली है लेकिन पाकिस्तान के टैलेंट को कितना ये एक तरह से जोश जज्बा यहाँ पे पैदा कर सकती है? और
देखिए, टैलेंट को तो इसलिए जोश जज्बा बड़ा काम पैदा करेगी क्योंकि ICC इसमें इंटरफेयर किया है, उन्होंने ना तो अपने मैच रेफरी भेज रहे हैं ना अंपायर भेज रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि डेंजरस है इसलिए हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन शायकीन के लिए एक कमजोर टीम है, इसलिए कोई ऑस्ट्रेलिया या इंडिया इस तरह की कोई टीम होती तो
हाँ, लेकिन इसके बावजूद अगर तकरीबन 6-7 साल के बाद ये बहाल होगी तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर एक इंडिकेटर है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। सरफराज नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, फैज़ान लखानी साहब आपके भी हम मशहूर हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया, और सामीन इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ अंजुम अरल गिल और रिशा खान, जबकि स्टूडियो इंजीनियर्स हैं हमारे साथ जैक्सन विट्स और मिस्टर चांद। असद हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी।